الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ کے دو راستے ہیں اور دونوں راستوں پہ اللہ تعالیٰ کا چال چلن وہ ٹھیک عدل اور رحمت پر مبنی ہے. اللہ کا ایک راستہ عام ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا راستہ خاص ہے. اللہ کا جو عام راستہ ہے وہ اس نے سب لوگوں کو بتایا ہے اور نبوت کے ذریعے سے اس عام راستے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. اور اللہ کا ایک خاص راستہ ہے اور اس راستے کو بجز باری تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ سنت اللہ اللہ کی ایک راہ ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور تم اللہ کی اس راہ کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اور لوگوں تم اللہ کی عادت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت ان کی زبان سے ہمیں یہ سمجھایا کہ انہوں نے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم. قرآن کریم میں سورہ ہود جو ہے 12ویں پارے کے آغاز میں اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرایا ہے اتنا تعارف کسی ایک سورت میں جمع ہو گیا ہو یہ نہیں ہے. کئی ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کی اقوام کے مختصر حالات اس سورہ ہود میں آئے ہیں اور ہر نبی اللہ کے متعلق وہ بات کہتا ہے اور اللہ کی وہ صفت بیان کرتا ہے جو دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کرتا. اگرچہ قرآن کا یہ اسلوب دیگر جگہوں پہ بھی آتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ربی لغفور الرحیم میرا پروردگار تو یقیناً معاف فرمانے والا اور رحمت کرنے والا ہے, لیکن یہ بات آئی ہے 13ویں پارے میں. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان ربی غنی کریم میرا پروردگار اس ساری کائنات سے بے نیاز ہے اور وہ بہت عزت والا ہے. یہ کائنات میں ایک بات سمجھنی چاہیے اور اگر وہ ذہن میں رہے تو اللہ تعالیٰ کی وسعت قدرت اور علم دونوں پہ ذرا سی مدد ملتی ہے سمجھنے میں. یہ ایک کائنات ہے, اس کی ایک کہکشاں ہے, اس میں لاکھوں ستارے ہیں اور ان لاکھوں میں سے ایک زمین ہے جہاں پر انسانی زندگی پائی جاتی ہے اور بس. انسان نے پیمائش شروع کی کہ اس کے یہاں ہونے کے بعد مریخ اس سے کتنا دور ہے، پھر اس نے پیمائش شروع کی کہ یہاں سے چاند کتنا دور ہے، اور انسان کے پاس فگر ختم ہو گئی، گنتی ختم ہو گئی، اربوں اور کھربوں سال کی بھی جو کیلکولیشن تھی بڑے بڑے کمپیوٹر اس کو نہیں جانچ سکے، تو انسان نے جدید بدلتے ہوئے حالات میں نوری سال لائٹ ایئر کا تصور پیش کیا جسے سائنس نے قبول کیا، اور انہوں نے کہا لائٹ کی رفتار دیکھی جائے، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ 186,000 میل ایک سیکنڈ میں لائٹ سفر طے کرتی ہے، اور صبح صادق جب ہوتی ہے تو 8 یا 9 سیکنڈز انہیں لگتے ہیں اس نور کو، اس لائٹ کو زمین تک پہنچتے ہوئے، تو سورج کا اور زمین کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں اور بہت زیادہ نوری لائٹ ایئرز پر مبنی ہے، تو لائٹ ایئرز میں اب جو سائنس نے ترقی کی تو انہوں نے کہا اتنے ہزار سال لائٹ ایئرز چاہیں گے اگر اس دنیا کی بعض چیزوں کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُمْ، اور ہم نے جس طرح آسمان ساتھ بنائے ہیں زمینیں بھی ایسی ہی ہیں، اور اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں جس طرح تمہاری یہ ایک زمین ہے اس طرح کی 7 زمینیں ہیں، اور ان زمینوں میں فرمایا جب جس طرح تمہارے ہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے ان سیاروں میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہوا، البتہ ان لوگوں کے لیے اور تمہارے لیے میں اللہ کا آخری رسول ہوں. اب تک دنیا تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود کائنات میں دوسری کوئی چیز دریافت نہیں کر سکی. اس حدیث کو حضرات نے مانا ہے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اور مولانا احمد خان صاحب نے اس اثر کا انکار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور دونوں کے ہاں بعد میں آنے والوں نے اسے دیوبندی اور بریلوی مسئلے کی نظر کر دیا. حالانکہ بات سیدھی سی ہے کہ اگر اسے مان لیا جائے تو پھر سائنس کی ترقی اور اس کے اثرات اور یہ چیزیں، اور نہ مانا جائے تو پھر نہیں مانیں گے تو اس پر فرق اور اثر پڑے گا. اس میں خام خواہ کی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں. ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اب یہ لائٹ ایئرز جتنے بھی ہوں اور سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، عین ممکن ہے کہ کبھی دوسری کائنات کی طرف سے پیغام انسانوں کو موصول ہو یا موصول ہو چکا ہے. اسی لیے اب جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں اور ان سے پہلے جو تھے کلنٹن تھے یا بارک اوباما تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ امریکہ میں جہاں جہاں اس کائنات میں پیغامات آئے ہیں اس کو عام کر دینا چاہیے تاکہ دیگر اقوام بھی اس کائنات کی جو پراسرار علاقے اور جو پراسرار مخلوق ہے اس پہ پردہ اٹھایا جا سکے. اس لیے اس کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم اپنی زمین کے متعلق بھی اتنا نہیں جانتے، کجائیے کہ دیگر زمینوں کی بات کی جائے اور ان کے حقائق تک رسائی ہو. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کبھی تو یہ سچ ثابت ہو جائے گی، اور خارج کی دنیا جو عقل انسانی ہے وہ اس نقل کی تصدیق کرے گی. ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف الگ الگ بیان کیے ہیں. ان ربی لغفور الرحیم, ان ربی غنی کریم. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی اس تعریف اور صفت کو بیان کیا ہے, اور وہ یہاں پہنچ کے بہت سے انبیاء علیہ السلام ہر ایک کا پیغام دیا ہے. اس میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم, میرا پروردگار ہمیشہ صراط مستقیم پہ ہے. ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اہدن الصراط المستقیم, اللہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ خدا صحیح راہ پر قائم ہے. خدا کی راہ عدل پر مبنی ہے, اور خدا کی راہ اس کی رحمت پر مبنی ہے. ایک نبی علیہ السلام ہمیں اسی صورت میں بتاتے ہیں کہ ان ربی رحیم ودود, میرا پروردگار بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے اور محبت کا محور اور مرکز ہے. اللہ نے اپنی محبت سے انسانوں کو محبت دی ہے, اللہ نے اپنی طاقت میں سے انسانوں کو ہمت دی ہے, اور اللہ تعالی نے اس محبت اور ہمت کے ساتھ ساتھ انسان کو طاقت سے بھی نوازا ہے. جس آدمی میں ہمت نہیں ہوا کرتی اور جس آدمی میں محبت نہیں ہوا کرتی, اس کے لیے بہتر جگہ زمین کے اندر دفن ہونا ہے, اوپر رہنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا, اور انہوں نے کہا ان ربی رحیم ودود, میرا رب رحمت کرنے والا بھی ہے اور محبت کا بھی مرکز محور, اور محبتیں اس کی عام, اتنی محبت ہے, اس قدر محبت ہے کہ ابن عربی نے فتوحات میں یہ حدیث نقل کی ہے, اور یہ طبرانی میں بھی آئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا, وہ پہلے شخص تھے یہودیوں میں جن میں نبوت اور بادشاہت جمع ہو گئی تھی, اور اسرائیلیوں کو یہودیوں کو اس سے پہلے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے بہت جگہوں سے محروم فرما دیا تھا. مثلا اللہ نے کہا کہ ان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ 40 سنہ, 40 سال تک ہم یہودیوں کو فتح نہیں دیں گے اور شکست ان کے نصیب میں رہے گی. اب جو اسرائیل بنا تھا 4000 سال تک یہودیوں کو اس سے دور رکھا گیا, اور 4000 سال کے بعد یہ پہلی مملکت ان کی قائم ہوئی تھی, اور اب بھی وہ قائم ہے. اس سے پہلے ان سے حکومتیں چھین دی گئی تھی, اور اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ انہیں زمین پر کہیں بھی طاقت اور اختیار ایسا نہیں بخشا جائے گا. چنانچہ اللہ کے فیصلہ نافذ ہوا. اب وہ ہیکل سلیمانی جب تعمیر ہوگا, پھر ان کے کہے کے مطابق اور چیزیں ہوں گی, وہ ایک الگ موضوع ہے. بیت المقدس کی حیثیت جو ہمارے نزدیک بیت اللہ کی ہے, یہودیوں کے نزدیک اس کی وہی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں ابن عربی رحمت اللہ نے فتوحات میں جو بات کی ہے اس سے بھی روشنی پڑتی ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ ایک گھر خدا کا بنانا چاہتے ہیں, اور داؤد علیہ السلام کو کوئی 600 سے زیادہ یہودی قبیلوں سے لڑ کر بادشاہت قائم کرنا پڑی تھی, اور اللہ نے انہیں اجازت دی تھی کہ ان یہودیوں کو ماریں, یہ شر پسند ہیں, اور اس کے بعد میں تمہیں نبوت بھی دوں گا اور حکومت بھی. حکومت جب ان کی اسٹیبلشڈ ہو گئی, جم گئی, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے رب, میں تیرے لیے ایک گھر بنانا چاہتا ہوں, ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں. یہودیوں کی عبادت گاہ کو ہیکل کہتے ہیں, جس طرح گرجا, جس طرح مندر, جس طرح اور عبادت گاہوں کے نام ہر فرقہ رکھتا ہے نا, یہودی اسے ہیکل کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ داؤد تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم میرا ایک گھر بناؤ. اور بہت حیران ہوئے. اور جہاں یہ آج مسجد اقصی کھڑی ہے یہ سارا علاقہ, یہ اصل میں ہیکل سلیمانی ہے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے درخواست کی تھی, اللہ نے منع کر دیا. وہ بہت حیران ہوئے اور ان کا, میرے پروردگار میں تیری عبادت کے لیے جگہ بنانا چاہتا ہوں. داؤد علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے, بہت. انہوں نے اپنے گھر میں ایک جگہ بنا دی تھی اور آٹھ آٹھ چھ چھ گھنٹے کی ڈیوٹی لگا دی تھی. بادشاہ تھی نا کہ اس کمرے میں ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے. چھ گھنٹے پورے ہو جاتے تھے, آٹھ پورے ہو جاتے تھے, پھر ایک آدمی آ کے خدا کی عبادت شروع کر دیتا تھا, پھر وہ ہٹتا نہیں تھا, دوسرا شروع کر دیتا تھا. کنٹینیوسلی عبادت ہوتی تھی. اللہ نے فرمایا, انہوں نے اس پہ فخر کا اظہار کیا, وَعَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, ہم نے اس کے تخت پہ ایک آدھا بچہ ڈال دیا. کچا حمل جسے کہتے ہیں, کسی خاتون کے ساتھ یہ ہوا اور وہ جو کچا بچہ تھا, آدھا بنا ہوا تھا آدھا مردہ زندہ, اس طرح کی کیفیت تھی. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی. یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے. خیر, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بہت عباد, اللہ نے بتایا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالغدو والآصال, صبح شام اس کے ساتھ جو پرندے ہوتے تھے اور پہاڑ گونج اٹھتے تھے, پہاڑ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں آواز ملا کر زبور پڑھا کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو حیران ہوئے, انہوں نے کہا, اے رب مجھے اجازت نہیں مل رہی, یہ کیا وجہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد تیرے ہاتھ انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے. وہ اور بھی حیران ہوئے, ان کا, اے رب میں نے جتنا دنیا میں خون بہایا ہے اور جتنے یہودیوں کو قتل کیا ہے, جتنے قبائل پر تلوار چلائی ہے, یہ سب تیرے ہی حکم سے تو تھی. میں نے اپنی خواہش سے تو کبھی ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کیا, ایک بچے کو, ایک عورت کو بھی نہیں مارا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فکرہ سمجھنے کا ہے, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ داؤد, یہ ٹھیک ہے کہ تم نے میرے حکم سے ہی ان سب کو مارا تھا, لیکن تھے تو وہ بھی میرے ہی بندے. اللہ کو انسان سے اتنی محبت کہ فرمایا, اگرچہ میرے ہی حکم پہ یہ سب کچھ ہوا تھا, لیکن تھے تو وہ بھی میرے ہی بندے. اسی لیے ابن عربی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی انسانی صفات رکھی تھی, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے زمانے میں فرعون نے چار پانچ ہزار بچوں کو قتل کر دیا تھا. اللہ نے ان تمام بچوں کی صلاحیتیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں جمع فرما دی تھی. ان صلاحیتوں کو انسانوں کی خدا نے ضائع نہیں کیا. داؤد علیہ السلام بولے اور چپ ہو گئے تھے. پھر انہوں نے کہا, اے رب میرے بیٹے کو توفیق دیں کہ وہ آپ کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرے. اللہ نے کہا, ہاں تمہارے بیٹے کو توفیق دیں گے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جو اب بھی نیچے دفن ہے اور اسرائیل والے اسے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش میں مصروف. اس سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام, انہوں نے خدا کی بہت سی صفات بیان کی. ایک نبی علیہ السلام نے کہا, ان ربی قریب مجیب, میرا پروردگار انسانوں کے بہت قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ خدا نے دوسری جگہ خود بیان کیا کہ حبل الورید, یہ جو تمہاری رگے جاں ہے, اس سے زیادہ میں تمہارے قریب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے جب آپ کے پاس آئیں اور آپ سے پوچھیں کہ رب کہاں ہے, اَقْرِيبٌ فَنُنَاجِي, اللہ ہمارے قریب ہے, ہم سرگوشیوں میں دعائیں مانگیں اس سے بات کریں. ام بعیدن فننادی, اگر وہ دور ہے تو ہم زور زور سے چیخ چیخ کے اسے پکاریں تک کہ ہماری آواز اس تک پہنچے. اللہ نے فرمایا, اذا سالک عبادی انی, میرے بندے جب آپ سے آ کے سوال کریں, اب چینل دیکھو خدا نے کیسے توڑا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں, اور اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ اس سوال کا کیا جواب ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چینل گھومتا, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے, پھر صحابہ رضی اللہ عنہ تک خبر پہنچتی. اللہ کو انسانوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے, انہوں نے اللہ سے, اللہ نے ڈائریکٹ بات کی صحابہ رضی اللہ عنہ سے, اور اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی انی, میرے بندے جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں, فانی قریب, میرے بندوں میں تمہارے بہت قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب تم پکارتے ہو نا مجھے, میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں, تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وہاں سورہ ہود میں ہے ان ربی قریب مجیب, صالح علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار بہت قریب مجیب, اپنے بندوں کی سنتا ہے. یہ ساری چیزیں وہاں یہ ملے گا کہ میرا پروردگار صحیح راہ پر ہے. اللہ کا صحیح راہ پر ہونا دو طرح سے ہے, اللہ کا ایک راستہ ہے, اس کی سنت ہے, اس کا طریقہ ہے, اور اس نے بیان کر دیا, اس نے بتا دیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ بارش کے برسنے کے لیے بادل ہوں گے اور ان میں ٹکراؤ ہوگا اور اس کے بعد بارش دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میری ساری کائنات انسانوں کے لیے ہے, تم جو چاہو خرید لو, میری دنیا میں سے جو چاہو تم لے لو, لیکن میرے ہاں جو سکہ چلتا ہے نا وہ محنت ہے. محنت کرو گے ہم سواری دے دیں گے, تمہاری محنت پہ نتیجہ مرتب ہو جائے گا. محنت کرو گے اچھی سے اچھی جاب تک چلے جاؤ گے, محنت کرو گے کام کرو گے دکان پہ ڈیوٹی دو گے, ہم کیوں نہیں تمہیں پیسہ دیں گے, نفع بھی دیں گے, سب کچھ ہو. وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو سکہ چلتا ہے وہ محنت کا ہے. اب ایک بچہ صبح 11 بجے اٹھ کے دکان پہ آئے اور شام ہونا اور بند کر کے بھاگے, تو جو محنت کا سرمایہ تھا اس نے نہیں دیا خدا کو, خدا اسے کیوں پلٹا کے کوئی چیز دے گا؟ اس کا یہ قاعدہ ہے, یہ قانون ہے. اولاد چاہیے, شادی کرو گے تو اولاد ہوگی, بغیر اس میں کیے ہوئے کیسے تم اپنی اولاد کی تمنا کر سکتے ہو؟ اللہ کی یہ عام سنت ہے, اور جو شخص اس سنت کے خلاف چلے گا پٹے گا. کبھی ایسے نہیں ہوا کرتا. آدمی اپنی ساری پونجی سامنے لا کر رکھتا ہے اور کہتا ہے رب میرے پاس اتنا ہے, اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں کچھ نہیں ہے, میری محنت اتنی ہے, میرا کام اتنا ہے, اے خدا اس میں برکت دے. وہ کہتا ہے اچھا 10 روپے لے آئے ہو, چلو 90 ہم اپنے پاس سے ڈال دیتے ہیں, لیکن تم 20 کما سکتے تھے, تم نے 10 کمائے اور 10 چھوڑ دیے, بالکل منظور نہیں ہے, جاؤ اور کام کرو, اس کام پر ہم نتائج مرتب کریں گے. یہ مذہبی لوگوں کی بہت بڑی بھول ہے کہ خدا محنت کے بغیر بھی کچھ دے دیتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. وہ اللہ کا دوسرا طریقہ ہے جو بھی ہم آپ سے عرض کریں گے, یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کس نے اس کے قوانین کو کتنا فالو کیا ہے, پھر اس پہ نتیجہ مرتب کرتا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, قرآن میں آیا ہے اللہ کہتا ہے لوگوں تمہارے ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے جب تک کہ پرسنلی خود محنت نہیں کرو گے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور ہم جائزہ لیں گے تمہاری محنت کا, ہم جائزہ لیں گے کہ 20 روپے محنت کر سکتا تھا, 10 روپے محنت کی ہے, کیوں کوتاہی کی ہے, کیوں یہ کام کیا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, مجھے اپنی قسم ہے میں نے انسانوں کو شدید محنت کے لیے پیدا کیا, اس شدید محنت کے نہ کرنے سے اور غور اور فکر نہ کرنے سے, اور وہ ڈیپلی حالات کا جائزہ تجزیہ کر کے اس کے نتائج سے بے خبر ہونے کی وجہ سے وہ دن ہیں جو اب دیکھ رہے ہیں, غزہ میں جو ہو رہا ہے, اب موجودہ جنگ میں جو ہو رہا ہے, हमारे आबा अजदाद और पिछली नस्लों ने कुछ सोचा होता ना कि क्या होगा और क्या नहीं, आप बुरा माने या अच्छा माने, आप सुनना चाहें या गवारा ना करें, 1,03,00,000 से ज्यादा इस मर्तबा उम्रे में लोग थे और 1,03,00,000 को जरा जर दे लो कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए और उन्हें कोई एहसास नहीं था कि पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां हमारे बच्चे पढ़ें। तो 4-5-10 यूनिवर्सिटीज होती, हमारे बच्चे सरमाया लेके जो US और इधर और उधर जाते हैं, हम उस सरमाए को अपने मुल्क में किसी तरह महफूज कर लें, हम अपनी हालत बदलें, हम कर क्या रहे। इसीलिए हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी सोने का डला लेके आया, खालिस कान से निकला हुआ सोना। आपने फरमाया ये क्या है? उसने कहा अल्लाह की राह में खर्च करता हूं। तो अबू दाऊद में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डला इस जोर से फेंका उसके सर की तरफ कि अगर लग जाता तो सर फट जाता। अब ले जाओ इसे, मेरे पास ले आए हो और मैं अल्लाह की राह में खर्च कर दूं और कल तुम चौराहे पे बैठ के भीख मांगोगे। इसीलिए साद रज़ी अल्लाह से फरमाया था कि साद अस्सुलस, अपने माल में से जो चीज बच जाए ना उसका तीसरा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करो और बाकी अपनी बेटी के लिए बचा के रखो। सुलसु कसीर, और फिर फरमाया के साथ तीसरा हिस्सा 33% अपने माल का बहुत बड़ी चीज। ये फरमाया था कबीर, ये तो बहुत ज्यादा है। ये सब इसीलिए कि अल्लाह की आदत, अल्लाह का तरीका, अल्लाह की सुन्नत यही, ये नहीं हो सकता कि कोई शख्स इल्म पर मेहनत ना करे पर फिर खुदा उसे कयादत दे दे। ये इंसान ही कर सकते हैं कि ओहदा अपनी रिश्तेदारी की बुनियाद पे दे दे, ओहदा पैसे की बुनियाद पे दे दे। खुदा किसी को ओहदा देता है तो फिर देखता है कि इसने क्या किया और क्या नहीं किया, और जब अकवाम की तबाही आती है तो इक्तदार और गलबा उन लोगों को मिलता है जो न सिर्फ ये कि जाहिल होते हैं उसके साथ साथ उनकी तरबियत भी नहीं हुआ करती। मजहब की पुश्त पे अगर ताकत न रहे, चाहे वो रूहानी ताकत हो या वो मादी ताकत हो, तो हर मजहब महज एक फलसफा है, उससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं रहती। इस्लाम भी फलसफा ही रह गया है क्योंकि उसकी बैग पे कोई ताकत नहीं है, और ताकत जिनके पास है वो उसे जानते नहीं। अल्लाह की तरीका और सुन्नत यही। अल्लाह का दूसरा तरीका बड़ा स्पेशल, वो दूसरा तरीका हर किसी को खुदा उसकी राह भी नहीं दिखाता, और दूसरे तरीके पर खुदा खुद ही जानता है कि वो क्या करेगा। वो मौजजात का तरीका है, वो करामतों का तरीका है। अल्लाह सारे असबाब को हटाकर डायरेक्ट नतीजा मुरतब कर देता है, सारे असबाब और वसाइल को हटा के एक खातून को ईसा अलैहिस्सलाम इनायत फरमाए। यहां पहुंच के अल्लाह असबाब और वसाइल को हटा देता है और डायरेक्ट नताइज मुरतब करता है। फिरौन की फौज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढती, तलाश करती तो कहीं कत्ल करती ना, बच्चे को बचाना था ना। अल्लाह ने कहा समुंदर में डाल दे, हम बचा लेंगे। वो तो फिर उसे कोई वक्त लगता बच्चे को कत्ल करते हुए, यहां डायरेक्टली मौत के मुंह में डाल दिया कि लो। इसलिए कि मौत क्या चीज है, जिंदगी क्या चीज है, हमने जब बचाना है तो कौन इस बच्चे को डुबो सकता है। हम वहां ले जाएंगे इसको, या खुद अदुबुल्ली वादुबुल्ला, जो मेरा दुश्मन है और इस बच्चे का भी हकीकी दुश्मन है वो इसे पालेगा। फिरौन ने पाला। अलमन रब कफीना वलीदन, जब पहली मुलाकात हिजरत के बाद हुई उसने कहा तू बच्चा नहीं था, मैंने तुझे पाला नहीं था। वलबिस्ता फीना वलबिस्ता ओ अदद सिनीन, और तू कई साल हमारे पास रहा। अल्लाह ने इसीलिए दूसरे का फरमाया वलम्मा बलगा शुद्दहू, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ताकत की उम्र को पहुंचे, जवानी को, आतैना हो इल्मम व हिकमा, हमने उसे इल्म दिया, हमने उसे हिकमत सिखाई। अल्लाह का दूसरा रास्ता है। جو بدقسمتی سے اس دوسرے راستے کا منتظر ہے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ناکامی کی راہ پر چل رہا ہے. بھئی وہ دوسرا راستہ تمہارے متعلق جس نے استعمال کرنا ہے وہ کرے گا, اس کی مرضی, اس کا علم ہے, وہ جانتا ہے, نہیں کرے گا. تمہیں پہلے راستے کا پابند کیا ہے کہ اپنا کام کرو, بیمار ہو جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, جو دوا وہ لکھ دیتے ہیں اس کو فالو کرو, اس سے پوچھو کسی جاہل ان پڑھ سے کہ میرے سر میں بہت درد ہے, وہ بھی کوئی دے دیتا ہے دوائی, اس دوائی سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. بھئی تمہیں کہا کس نے تھا کہ ایک ناواقف آدمی سے بیماری کا علاج پوچھو؟ اللہ نے منع کیا, اسی کا اس کے پاس جاؤ. فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جب کسی معاملے میں بھی تمہیں کوئی چیز نہ سجھائی دے اس سے جا کے دریافت کرو جو اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. یہ آسان سا قانون ہے, اب اس کو فالو نہ کرے اور کہ اللہ ڈائریکٹ, کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے, وہ کرامت ہوتی ہے, وہ معجزہ ہوتا ہے, اور ہم سب کسی کرامت کے منتظر ہیں جو ہونی نہیں اور اللہ نے کرنا بھی نہیں. وہ کہتا ہے پہلا جو قانون میں نے دیا ہے اس کو فالو کرو تاکہ تمہاری مدد کی جائے.